قیام 15 خرداد کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہمارا خصوصی پروگرام۔
سامعین، ہم 15 خرداد کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پندرہ خرداد مطابق 5 جون ایران کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے مقدس شہر قوم میں واقع مدرسہ فیضیہ میں اسی دن عاشور کی تقریر میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کی اسلام مخالف پالیسیوں اور صہیونی حکومت کے ساتھ اس کے روابط اور سازشوں کا پردہ فاش کیا تھا۔ اس تقریر کے بعد ستم شاہی حکومت کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور پورے ایران میں عوام کے احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ شاہی حکومت کے جاسوسوں نے حکومت مخالف مظاہروں کو کچلنے کے مقصد سے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کر کے بڑی تعداد میں طلبہ کو شہید اور زخمی کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ یہی وہ دن تھا کہ جب شاہ کی حکومت کے سقوط کی شروعات اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی بنیاد رکھی گئی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 میں شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنی تحریک اور جد و جہد کو اہم مرحلے میں پہنچا دیا اور ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک بیرون ملک جلا وطنی سمیت بہت زیادہ سختیوں کو برداشت کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر 15 خرداد مطابق 5 جون کو ایران میں یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 5 جون 1342 ہجری شمسی کو طلوع فجر کے وقت ظالم سامراجی شاہی حکومت کی افواج نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ انہوں نے امام کو گرفتار کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روز قبل فیضیہ دینی مدرسے میں روزے عاشورہ کے موقع پر اپنی تقریر میں شاہ اور اس کے امریکی اور صہیونی آقاؤں کے جرائم کو بے نقاب کیا تھا۔ آپ کو گرفتار کیا گیا اور لوگوں کی نظروں سے دور تہران کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے چند گھنٹوں کے بعد قوم کی سڑکیں انقلابی مردوں اور عورتوں سے بھر گئیں جنہوں نے شاہ کی حکومت کے خلاف اور اپنے رہنما کی حمایت میں زبردست نعرے لگائے۔ اس دن تہران اور کئی دوسرے شہروں میں بھی لوگوں نے احتجاج کیا اور ظالم سامراجی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ اس دن بھی اور 2 دن کے بعد بھی مظاہرے جاری رہے اور قوم تہران اور ورامین سمیت بعض شہروں میں تشدد پھوٹ پڑا، جس سے بہت سے لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ اس واقعے نے در حقیقت سامراجی حکومت کے قتل اور تشدد کے خلاف اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ اس واقعے نے شاہی حکومت کے خاتمے کی پہلی چنگاریوں کو ہوا دے دی۔ پندرہ خرداد کے استحکام کا راز یہ ہے کہ اسے ایران میں بہت سی پیش رفتوں کا نقطہ آغاز اور اسلامی تبدیلی کا ذریعہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ 5 جون کی اس بغاوت کے مقاصد کی اگر جانچ پڑتال کی جائے تو اس میں کئی مسائل کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ایران میں اسلامی قوانین کا نفاذ بھی شامل ہے، جس کی پشت پناہ مذہبی قوتیں تھیں۔ علماء بالخصوص امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نو آبادیاتی منصوبوں کا مقابلہ کرنے اور خود مختاری اور مغربی ثقافت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر شاہ کی حکومت نے کھلم کھلا خدائی حدود سے تجاوز کیا اور اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا مقصد عالمی صہیونیست اور ان کے اندرونی عوامل کے خلاف لڑنا اور اسلام اور قرآن کے احکامات اور ملک کی آزادی کی حفاظت کرنا تھا۔ اس قیام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بنیادی ہدف اسلامی قانون کی حکمرانی اور اسلامی قانون کا نفاذ تھا اور ملک کو عالمی استکبار سے آزاد کرانا اور بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی حکومت کے قیام کو اس کا متبادل قرار دیتے تھے۔ پانچ جون کے قیام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ عوامی اور اسلامی قیام تھا اور اس کی ایک ہی قیادت تھی۔ اس سے پہلے ایران میں کئی بغاوتیں اور تحریکیں شروع ہوئیں، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی مذکورہ بالا تین عناصر ایک ہی وقت میں موجود نہیں تھے۔ ایرانی تاریخ کے ماہرین کے مطابق 6 جون 1963 کا قیام وہ واحد قیام تھا جس میں سب سے مقبول پہلو اسلامی پہلو تھا، اور اس کی قیادت ایک ہی لیڈر کے پاس تھی اور اس کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ اس قیام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ 5 جون کی بغاوت میں غیر ملکی ملوث ہیں، لیکن ان سازشوں کو ایرانی عوام کی چوکسی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے عزم و ارادہ اور الہی قیادت نے ناکام بنا دیا۔ 5 جون کے قیام اور اس کے خلاف شاہی حکومت کے بدترین تشدد نے پہلوی بادشاہت کی مخالفت کا رخ بدل دیا، اور اس کے بعد جدوجہد کی نوعیت سیاسی نقطۂ نظر سے بدل کر مسلح جدوجہد میں تبدیل ہو گئی۔ در حقیقت اس بغاوت کو دبانے کے شاہی ہتھکنڈے سے اپوزیشن قوتیں اس نتیجے پر پہنچی کہ پہلوی بادشاہت کی مخالفت صرف سیاسی راستے سے ممکن نہیں۔ یہ قیام اسلامی انجمنوں کی تشکیل کا باعث بنا، اور 5 جون کے قیام کے اگلے دن تجار، طلباء اور دیگر شعبہائے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد نے وسیع تنظیمی نیٹ ورک قائم کرنا شروع کر دیے، اور ملک کے مختلف حصوں میں مذہب اور سیاست کے نام پر اجتماعی کام میں صورت آ گئی۔ دریاسنا پہلوی حکومت کی مخالفت کی قیادت بائیں بازو اور قوم پرست قوتوں کے ہاتھوں سے نکل کر اسلام پسندوں کے پاس آ گئی۔ 5 جون کے قیام سے پہلے بھی ایرانی معاشرے میں شیعہ علماء اور ان کی پیروی کرنے والوں کا نمایاں اثر و نفوذ تھا، لیکن 6 جون کے قیام کے بعد لوگوں میں مرجع تقلید کی طرف توجہ بڑھی اور مذہبی طبقے کا معاشرے میں اثر و رسوخ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ آخر میں یہ واضح رہے کہ 5 جون کا قیام، جو لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی اور مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مذہبی طبقے کی قیادت کے باوجود ظاہری طور پر دبا دیا گیا، لیکن اس کے اثرات اور اس کی چھاپ اتنی واضح تھی۔ یہ قیام ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قیام کو اسلامی انقلاب کی ابتدا اور وسیع ملکی اور بین الاقوامی تبدیلیوں کا سر چشمہ جانا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے فرمایا تھا، 5 جون کی یادوں کو محو نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ہر سال پہلے سے زیادہ اہمیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ 15ویں خرداد، جو محرم کی 12ویں تاریخ تھی، اس لیے بھی یادگار ہے کہ عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے تناظر میں یہ قیام تلوار پر خون کی فتح کا قیام تھا۔ اسلامی انقلاب کی فتح کے بعد اس دن یعنی 5 جون کو نہایت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس دن ایران کے سرکاری کیلنڈر میں سرکاری تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور ہر سال اس موقع پر ملک بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا، جا کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا، خطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ، دیکھی ہے کربلا ایک نئی بابا پا، زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے کہہ رہا کے مقابل کرو قیام۔ سب لشکر حق میں سب بسا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یہ شہیدان راہ خدا جان کر دے دین حق پر جنہوں نے فدا قطرہ بھی گر گیا خون کا جس جگہ دیکھی ہے کربلا جم جاؤ سب کے سب لشکر حق میں سب بسا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام پونجدہ خرداد کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 خرداد 9 ذی الحجہ اور 5 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے نو ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفے میں شہید ہوئے حضرت مسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے آپ نہایت مدبر اور صاحب فضل و تقویٰ تھے چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجا تاکہ اس شہر کے باشندوں کی وفاداری کا اندازہ لگا کر آپ کو حالات سے آگاہ کریں کوفے کے باشندوں نے ہزاروں خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفے تشریف لانے کی دعوت دی تھی تاکہ یزید ملعون کی ظالم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں شروع میں کوفے والوں نے حضرت مسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور امام حسین کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا لیکن بعد میں وہ ظالم و جابر والی کوفہ عبیداللہ بن زیاد کے خوف کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک گئے اور اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے جہل و نادانی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ بالآخر حضرت مسلم ابن زیاد کے کارندوں کے ساتھ بہادرانہ انداز میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے، پھر مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ نو ذوالحجہ سن 538 ہجری قمری کو علم لغت اور حدیث کے ماہر اور مفسر قرآن جار اللہ زمخشری کی وفات ہوئی۔ اس فقیہ اور ادیب نے لمبی مدت مکہ معظمہ میں گزاری، اسی بنا پر انہیں جار اللہ یعنی خدا کا ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے علماء زمخشری کا بہت احترام کرتے تھے، جو ان کی علمی عظمت کی دلیل ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں تفسیر کشاف اور مقدمۃ الادب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ نو ذوالحجہ سن 1365 ہجری قمری کو مسلمانوں کے عظیم مرجع تقلید اور عالم دین آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نجف اشرف کا رخ کیا، اور وہاں کے ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کرنے کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ العظمیٰ اصفہانی اپنے وقت کے سیاسی حالات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے عراق میں برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد میں بھی بھرپور حصہ لیا، جس کے باعث عراقی حکومت نے انہیں جلا وطن کر کے ایران بھیج دیا۔ وہ بیشتر وقت مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی کتابوں میں وسیلۃ النجات خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پندرہ خرداد سن 1284 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ عبدالستار اسلامی پیدا ہوئے۔ وہ 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں انہوں نے تقریباً 20 اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد وہ ایران کے شہر آبادان واپس آئے اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے متعدد مساجد تعمیر کروائیں اور متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ ان کی کتاب 40 حدیث کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آیت اللہ شیخ عبدالستار اسلامی کا 94 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ پندرہ خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایرانی عوام نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی اطلاع ملنے کے بعد شاہ کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں نے قم کے مدرسہ فیضیہ میں شاہ کے خلاف سخت تقریر کرنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ سرکاری اہلکاروں نے ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے لوگوں پر وحشیانہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کے بعد شاہ اور اس کی حکومت کے چہرے سے مکر و فریب کا پردہ اتر گیا اور اس کی اسلام اور عوام مخالف ماہیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگرچہ بظاہر انقلابی تحریک کو کچل دیا گیا، تاہم اس دن کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ بالآخر 14 سال کی جد و جہد کے بعد اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ 5 جون 1723 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور ماہر معاشیات ایڈم اسمتھ ایڈنبرا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1737 سے 1746 تک مجموعی طور پر 9 برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ گئے جہاں 1748 میں انگریزی ادب کے لیکچروں کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکچروں کا یہ سلسلہ اس قدر مقبول ہوا کہ 1751 میں انہیں گلاسگو یونیورسٹی میں منطق پڑھانے کی ملازمت مل گئی۔ اگلے برس انہوں نے فلسفہ اخلاقیات کی تدریس کا آغاز کیا۔ ایڈم اسمتھ نے متعدد کتابیں لکھیں، ان کی سب سے اہم کتاب قوموں کی دولت ہے جو معاشیات کے موضوع پر دنیا کی پہلی باضابطہ کتاب ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔ ایڈم اسمتھ کا 1790 میں انتقال ہو گیا۔ پانچ جون 1883 عیسوی کو دنیا کی مشہور ترین ٹرین اورینٹ ایکسپریس نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ اورینٹ ایکسپریس اپنے زمانے کی سب سے طویل فاصلہ طے کرنے والی ٹرین تھی، جس کا ایک اسٹیشن قسطنطنیہ اور دوسرا پیرس تھا۔ اس سفر کے دوران بہت سے شہر اور ملک آتے تھے، جن میں بلغاریہ، رومانیا، ہنگری، آسٹریا اور جرمنی کے نام شامل ہیں۔ اس طویل مسافت اور اس سے وابستہ افسانوں کے باعث بسا اوقات اس ٹرین کو کنگ آف ٹرین اور ٹرین آف کنگ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ٹرین جب 5 جون 1883 کو قسطنطنیہ سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوئی تو اس کے مسافروں میں ترک سلطان کے سفارتی نمائندے بھی شامل تھے۔ آخری مرتبہ یہ ٹرین 20 مئی 1977 کو فرانس سے چلی اور 22 مئی 1977 کو استنبول پہنچی، اور یوں 94 برس تک اپنی دھاک بیٹھانے کے بعد اورینٹ ایکسپریس تاریخ کا حصہ بن گئی۔ پانچ جون 1967 عیسوی کو صہیونی حکومت کی فضائیہ نے اچانک حملہ کر کے مصر، شام اور اردن کی فضائیہ کو مکمل طور سے ناکارہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ صہیونی فضائیہ نے 2 گھنٹے تک مسلسل بمباری کر کے ہمسایہ 3 عرب ملکوں کی فضائیہ کو تقریباً تباہ کر دیا۔ 6 دن میں مذکورہ 3 عرب ملکوں کی افواج کو شکست دینے کے ساتھ ہی صحرا سینا، نہر سوئس کے مشرقی ساحلی علاقوں اور شام میں جولان کی پہاڑیوں پر صہیونی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ غرب اردن کو اردن سے الگ کر کے اور بیت المقدس پر قبضہ جمانے کے بعد صہیونی حکومت نے جنگ بندی قبول کر لی۔ پانچ جون 1972 عیسوی کو ماحولیات کے بارے میں پہلی بین الاقوامی کانفرنس سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں 113 ملکوں کے 1300 نمائندوں نے شرکت کی، اور اس کا نعرہ تھا کائنات میں صرف ایک زمین ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی ہدف ماحولیات کے تحفظ کے پیش نظر رہائشی مراکز کی تعمیر کی غرض سے منصوبہ بندی، ماحولیات کو آلودہ بنانے والے مواد کی تشخیص، کنٹرول اور آئندہ نسلوں کے لیے ماحولیات کی حفاظت کرنا تھا۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں ماحولیات کے تحفظ کے بارے میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد سمندروں کو آلودگی سے بچانا اور خطرناک کیمیاوی مواد کی پیداوار اور استفادے کو محدود کرنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے دھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری میلی سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی اسلامی بیداری کے حوالے سے فرماتے ہیں، عصر حاضر اسلام کی بیداری کا زمانہ ہے اور فلسطین اسی بیداری کے زمرے میں آتا ہے۔ 60 سال سے تقریباً فلسطین ظالموں کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کی مظلوم عوام بڑی سختی کے ساتھ بہت ساری آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ مظلومیت، مایوسی، آوارگی، غریبی، اپنے گھر کو اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھنا، بچوں کا قتل عام ہونا، ان تمام حادثات نے شجاع ملت کو بیدار ہونے میں مدد کی اور ان کی بیدار ہونے کا سبب بنی اور نئے آتش فشاں کو وجود میں لائی۔ دشمن نے بھی اس دوران بہت سارے حربے استعمال کیے، بے رحمانہ تجاوز، انتہائی دشمنی، بچوں کا قتل عام، گھروں کی ویرانی اور ہمسایوں پر فوجی الغار تاکہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اسلام کے خیانت کاروں سے مدد لیتے ہوئے دشمن کو اچانک فلسطینیوں کی بیداری سے روبرو ہونا پڑا اور اس طرح فلسطین کی مظلوم عوام میں جان آ گئی اور دشمن کے مقابلے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت دنیا میں کچھ حقائق ایسے ہیں جو ناقابل تردید و انکار ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اگلے مرحلے میں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ایران ایئر کے طیارے کے ذریعے تہران کی جانب دوران سفر کچھ ضروری جملوں سے آپ کے کانوں کو ہم نے آشنا کرایا تھا، اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ایک ایسے شخص سے جو تہران کا رہنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی گفتگو سوالی انداز میں ہو، یعنی آپ سوال کریں گے اور آپ کا ایرانی دوست آپ کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جی سامعین، تو پہلے آئیے کچھ الفاظ اور ان کے معنی نوٹ کیجئے، اور پھر انہی الفاظ کی مدد سے کچھ جملے بنائیے۔ البتہ جملوں کی ساخت میں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ جی رحلا،
کجا؟
کجا،
جی، اس کے معنی کہاں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کی ساخت میں اس کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہاں اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے معنی کدھر کے اور کبھی کہاں کے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟
شغل۔
شغل،
جی، مشغلہ، کام کاج اور ملازمت کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ جی،
دانشجو۔
دانشجو،
دانشجو طالب علم کو کہتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا کالج کے طالب علم کو، اسکول کے طالب علموں کو یہاں دانش آموزان کہا جاتا ہے۔
کدام؟
کدام،
جی، کون سا یا کس قسم کا معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جی، اور اب آئیے ان الفاظ کی مدد سے جو آپ نے ابھی سنے اور نوٹ کیے
جملے بناتے ہیں. جی رحلا آپ جملہ پڑھیے گا.
احمد کجاست؟
احمد کجاست؟
احمد کہاں ہے؟
معلمی شغل انبیاست.
معلمی شغل انبیاست.
جی ٹیچنگ انبیاء کا پیشہ ہے. یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف ترین جملہ ہے جو انہوں نے اساتذہ اور ٹیچروں کی شان میں کہا ہے. اگلا جملہ کیا ہے راہلا؟
حمید قبلاً دانشجو بود.
حمید قبلاً دانشجو بود.
حمید پہلے اسٹوڈنٹ تھا یا طالب علم تھا, البتہ اس قید کے ساتھ کہ یونیورسٹی یا کالج کا.
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
شما در کدام شهر زندگی می کنید؟
آپ کس شہر کے رہنے والے ہیں یا کس شہر میں رہتے ہیں؟ سامعین یہ آپ نے جملے سنے اور یقیناً نوٹ بھی کیے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کی مدد سے مزید جملے از خود بنائیں گے. اور اب آئیے آپ کی گفتگو کراتے ہیں ایران ایئر میں آپ کے ساتھی سے کہ جو آپ کا ہم سفر ہے ایران کے سفر کے دوران.
آیا شما در تہران ساکن ہستید؟
بلے.
جی یہاں اس سوال کا جواب محض بلے بھی ہو سکتا ہے, یعنی جی ہاں. کیا آپ تہران کے رہنے والے ہیں جواب میں صرف اتنا بھی کہا جا سکتا ہے بلے, لیکن اس جملے کو یا جواب کو مکمل طور پر سنیے.
بلے من در تہران زندگی می کنم.
جی اگلا سوال آپ کریں زکی.
آیا در تہران جائے دیدنی وجود دارد؟
بلے بسیار زیاد.
جی ہاں اس سوال کا مختصر ترین جواب یہی تھا جو آپ نے راہلا سے سنا, بلے بسیار زیاد, یعنی یہاں بہت زیادہ دیکھنے والی جگہیں موجود ہیں, لیکن اس جملے کو مکمل طور پر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے.
بلے بسیار زیاد اماکن تاریخی تفریحی و اماکن مقدس زیادی در تهران وجود دارد.
جی ہاں تهران میں بہت زیادہ دیکھنے والے مقامات ہیں جن میں تفریحی اور مقدس مقامات شامل ہیں. اگلا جملہ کیا ہے؟
دانشگاه تهران کجا هست؟
دانشگاه تهران در مرکز شهر واقع شده است.
جی اس سوال کا جواب آپ نے سنا, سوال یہ تھا کہ تهران یونیورسٹی کہاں واقع ہے. جواب میں کہا گیا کہ تهران یونیورسٹی شہر کے مرکز میں واقع ہے.
آیا در تهران ہوتل های خوب و ارزان وجود دارد؟
بله.
جی سوال کیا گیا کیا تہران میں سستے ہوٹل موجود ہیں, جواب میں کہا گیا جی ہاں, لیکن اس کو مکمل طور پر اس طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے.
بله از ہوتل های پنج ستارے تا مسافرخانے های معمولی وجود دارد.
جی ہاں تہران میں فائیو سٹار ہوٹلوں سے لے کر معمولی مسافرخانے موجود ہیں. عزیز سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آج کے سبق کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سنا امید ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اسے خوب لکھیے, خوب دہرائیے اور اس عمل کو جاری رکھیے تاکہ آپ کی فارسی بہتر سے بہتر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی کا حج کے عظیم اجتماع کے لیے سالانہ پیغام. غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی ہر ممکن اور فوری مدد کرنے کی اسلامی ملکوں سے تاکید. غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کا ڈرون حملہ، کم سے کم 6 فلسطینی شہید. سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کے لیے پیش قرارداد امریکہ کے ذریعے ویٹو. مختلف ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے سخت مذمت. ایران اور پاکستان کے اقتصادی تعاون سے متعلق اسلام آباد میں پاکستانی وزیر خارجہ کی صدارت میں اہم اجلاس. اور ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ایک کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن مناتے وقت بھگدڑ مچنے اور اس میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حجاج بیت اللہ الحرام کے نام اپنے پیغام میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی دنیا کو چاہیے کہ وہ غزہ میں جاری صہیونی مظالم کو روکنے کے لیے حج کی تعلیمات پر عمل کرے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے حج کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا ہے کہ معرفت کے ساتھ انجام دیا جانے والا حج اور اس سے ملنے والا درس ہی آج کی اسلامی دنیا کے دردوں کا علاج ہے. انہوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے مظالم اور درندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی حکومتوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غزہ میں انسانی المیہ کے تسلسل کو روکیں اور صہیونی حکومت کے سب سے بڑے حامی یعنی امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس غاصب حکومت کے لیے اپنی مدد اور حمایت کو بند کر دے. مسلمان عوام کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اپنی حکومتوں سے اس فریضے کی ادائیگی کا پرزور مطالبہ کریں. آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے فرمایا کہ آج کی اسلامی دنیا کو حج کے دروس سے پہلے سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسرا حج ہے جو غزہ میں صہیونی جرائم کے ایام میں انجام پا رہا ہے. فلسطین پر قابض مجرم صہیونی گینگ نے انتہائی درجے کی درندگی اور شرنگیزی کے ساتھ غزہ کے المیہ کو ایک ناقابل یقین حد تک پہنچا دیا ہے. آپ نے سوال اٹھایا کہ غزہ میں انسانی المیہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا. بے شک یہ سب سے پہلے اسلامی حکومتوں کا فریضہ ہے. مسلم حکومتیں شاید مختلف مسائل میں آپس میں سیاسی اختلاف رکھتی ہوں، لیکن یہ اختلاف غزہ کے المناک مسئلے پر متفقہ موقف اپنانے اور آج کی دنیا کے سب سے مظلوم انسانوں کے دفاع میں تعاون کے سلسلے میں ان کے آڑے نہیں آنا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ غزہ کے عوام کی حیرت انگیز مزاحمت نے مسئلے فلسطین کو عالم اسلام اور دنیا کے تمام آزاد منش انسانوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مظلوم قوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. مسئلے فلسطین کا نام اور اس کی یاد کو طاق نسیاں کی زینت بنا دینے کی سامراجیوں اور صہیونی حکومت کے حامیوں کی کوششوں کے باوجود اس حکومت کے حکمرانوں کی شر پسندانہ ماہیت اور ان کی احمقانہ پالیسی نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آج فلسطین کا نام ہمیشہ سے زیادہ درخشاں ہے اور سہنیوں اور ان کے حامیوں سے نفرت ہمیشہ سے زیادہ ہے، اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کی خیمہ بستی پر صہیونی دہشت گردوں کے ڈرون حملے میں کم سے کم 6 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی دہشت گردوں نے یہ ڈرون حملہ خان یونس کے شمال میں واقع قرارہ کے علاقے میں کیا، جہاں بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے تھے۔ اس صہیونی جارحیت میں 2 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز صہیونی دہشت گردی میں مجموعی طور پر کم از کم 62 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے صہیونیوں نے 2 اہداف کے تحت غزہ کے خلاف تاریخ کی بدترین جارحیت اور دہشت گردی کا آغاز کیا تھا، جن میں حماس کو ختم کرنا اور اس کی قید میں موجود صہیونیوں کو چھڑانا شامل تھا، مگر ان دونوں ہی اہداف کے حصول میں صہیونی حکومت مکمل طور سے ناکام رہی، اور بعد میں وہ تحریک حماس سے مذاکرات اور قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ رمضان سال کی 19 جنوری کو غزہ میں جنگ بندی کا نفاذ عمل میں آیا اور قیدیوں کا تبادلہ بھی شروع ہو گیا تھا، مگر صہیونی حکومت نے پھر خلاف ورزی کی اور دوسرے مرحلے کے مذاکرات سے گریز کیا اور دوبارہ جارحیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ادھر تمام تر حربوں اور جارحیتوں کے باوجود غزہ میں صہیونی دہشت گردوں کے خلاف فلسطینی جوانوں کی مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین کارروائی میں انہوں نے صہیونی فوج کا ایک مرکبہ ٹینک تباہ کر دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ صہیونی ٹینک یاسین 105 قسم کے راکٹ سے تباہ کیا گیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کارروائی میں ہلاک اور زخمی ہونے والے صہیونی فوجیوں کو منتقل کرنے کے لیے ایک صہیونی ہیلی کاپٹر پہنچا اور اسے بھی فلسطینی جوانوں نے نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے صہیونی ذرائع نے غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں ایک ڈرون حملے کے باعث 3 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کیا تھا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، جس کی مختلف ملکوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، حالانکہ باقی سبھی 14 رکن ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ سلامتی کونسل کے بعض اراکین نے یہ قرارداد اسرائیلی جارحیت میں شدت اور غزہ میں بڑھتے انسانی بحران کے پیش نظر پیش کی تھی، تاکہ جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ ڈالا جا سکے، مگر امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے ویٹو کا استعمال کر کے اسے روک دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے قرارداد کی مخالفت کی اور کہا کہ اس قرارداد میں غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو حماس کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا موقع فراہم کرے گی۔ اقوام متحدہ میں برطانوی نمائندے نے قرارداد ویٹو کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ چین کے نمائندے نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کی ناکامی کی وجہ امریکہ کی رکاوٹیں ہیں، ہمیں امریکی موقف سے گہری مایوسی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے امریکی حکومت کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو کرنے پر افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کو روکنا انسانی اصولوں کے منافی ہے اور فلسطینیوں کے خلاف جاری جرائم میں مشارکت اور دنیا کے لیے خطرناک پیغام کا حامل ہے۔ ادھر فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کرنے کے امریکی فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ ویٹو ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی حمایت میں اندھا ہو چکا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن نے ایک بار پھر فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت کے واحد بین الاقوامی ایئرپورٹ بین گورین پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کے ڈرون یونٹ نے یافا یعنی تل ابیب کے مقبوضہ علاقے لود میں واقع بین گورین ایئرپورٹ کو یافا کے نام سے ہی موسوم دو دھماکہ خیز ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن مظلوم فلسطینی عوام اور مجاہدین کی مدد کی غرض سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقوں اور غزہ کی پٹی کے باشندوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا جواب دینا ہے۔ ایران اور پاکستان کے اقتصادی تعاون کی تازہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسلام آباد میں خصوصی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اس اجلاس کی صدارت پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ، نائب وزیر خارجہ اسد گیلانی اور وزارت تجارت، فائنینس اور داخلہ کے نائب وزراء اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس کے دوران ایران اور پاکستان کے معاشی اور تجارتی تعاون میں فروغ کے مختلف راستوں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں آیا ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار نے باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور علاقائی استحکام کی بنیاد پر ایران کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ اجلاس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے تہران کے بعد 10 دن کے اندر ہی منعقد ہوا ہے۔ واضح رہے کہ شہباز شریف نے اپنے دورے تہران میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای اور صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات اور گفتگو میں تہران اور اسلام آباد کے تعلقات میں فروغ پر زور دیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مابین سخت کشیدگی کے درمیان شملہ معاہدے کی منسوخی کے حوالے سے پاکستان کے وزیر دفاع اور وزارت خارجہ کے الگ الگ بیانات سامنے آئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شملہ معاہدہ ابھی تک منسوخ نہیں کیا گیا اور ابھی تک تحریری صورت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے اس بیان سے پہلے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایک بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم اب واپس 1948 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں، اب شملہ معاہدہ ختم ہو جانے کے بعد کنٹرول لائن سیز فائر لائن ہو جائے گی۔ انہوں نے اس کی وجہ ہندوستان کے اقدامات کو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ شملہ معاہدے کی تمام شقیں ختم ہو گئی ہیں۔ واضح رہے کہ پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان نے پاکستان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے کر انڈس واٹر یا سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے بھی شملہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ بدھ کے روز ہندوستان کی ریاست کرناٹک میں ایک کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن مناتے وقت بھگدڑ مچنے اور اس میں درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ریاستی حکومت سے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق کرناٹک ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے جمعرات کو کرناٹک حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں 10 جون تک تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ 3 جون کو ہونے والے انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلور RCB نے جیت حاصل کی تھی اور بدھ کو اس نے بنگلور کے چنسوامی اسٹیڈیم میں فتح کا جشن منایا تھا۔ بنگلور میں منعقدہ اس خوشی کا جشن اس وقت ایک المناک سانحے میں تبدیل ہو گیا جب توقع سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے کے بعد گرمی، حبس اور پھر بھگدڑ میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ دریں اسنا RCB نے بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے 11 افراد کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے موصول رپورٹ کے مطابق آر سی بی نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ آر سی بی خاندان بنگلور میں ہونے والے حادثے سے غم زدہ ہے اور یہ کہ ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے کی مالی مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آر سی بی کیئرز فنڈ بھی تشکیل دیا جائے گا جس کے ذریعے اس حادثے میں زخمی ہونے والوں کی مدد کی جائے گی۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی تباہ کاریوں سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک کی شمال مشرقی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سے زبردست تباہی مچی ہے۔ آسام سے لے کر منی پور تک بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہونے کی اطلاعات ہیں۔ زرعی زمینیں اور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر تک نہیں بچے ہیں۔ 1500 سے زیادہ گاؤں زیر آب آ چکے ہیں۔ ریاست آسام میں سیلاب کی حالت انتہائی سنگین ہے۔ واضح رہے کہ شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں ریڈیو تہران سے رہبر انقلاب اسلامی کے جاج نشین منتخب ہونے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بحیثیت رہبر انقلاب منتخب ہونے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا۔ سامعین، آج ہم آپ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جن کا طرز زندگی خدائی رسولوں کی طرح ہے۔ آئینی انقلاب کے بعد امریکیوں نے ایران کا استحصال شروع کیا اور پہلے سے زیادہ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قاجار خاندان کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار ایک فوجی افسر کے حوالے کر دیا۔ پہلوی خاندان نے پارلیمنٹ اور اس کے قوانین پر کوئی توجہ نہیں دی اور ہر روز اپنے غیر ملکی حامیوں کو مزید مراعات دینا شروع کر دی۔ ایسے حالات میں شیعوں نے اپنے ایک اہم ترین مرجع کو کھو دیا۔ آیت اللہ بروجردی کی موت کے بعد، جو شیعوں کے عظیم مرجع تھے، آیت اللہ روح اللہ خمینی کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول ہو گئی، جو مرجعیت اور قیادت کے مستحق تھے، جنہوں نے عملی طور پر ایرانی عوام کی قیادت کی۔ ان کے پاس بادشاہوں کے ظلم سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ تھا، وہ کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فیصلہ کن الفاظ اور تیز اور سرزنش کرنے والے لہجے میں ممبر پر بادشاہ اور حکمرانوں کی باقاعدہ سرزنش شروع کی۔ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کسی بھی طرح بادشاہت کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ عوام اور علماء کو بار بار خبردار کرتے کہ اگر اس وقت کوئی سنجیدہ کوشش اور عملی کام نہ کیا گیا تو آپ کو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ مکمل اسلامی نظام کے قیام کے لیے پرعزم تھے۔ آپ نے اپنی جدوجہد 1962 عیسوی میں شروع کی اور اس جدوجہد کے دوران آپ کو کئی بار گرفتار کیا گیا اور بالآخر 1964 عیسوی میں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ جلا وطنی کے سالوں کے دوران آپ نے کتاب ولایت فقیہ لکھی اور اسلامی حکومت کا نظریہ پیش کیا۔ ولایت فقیہ کا اصول ہمیشہ شیعہ فقہ میں زیر بحث رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس اہم مسئلے کو مربوط انداز میں اور ایک آزاد حکومت کے طور پر کبھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے حکومت اسلامی کے بارے میں تمام بکھرے ہوئے اقوال اور روایات کو ایک کتاب میں جمع کیا اور علمی دلائل کے ذریعے ایک آزاد اسلامی حکومت بنانے کی ضرورت کو اچھی طرح بیان کیا۔ آپ نے نجف کے مدرسے میں اس موضوع پر درس دیے اور بعد میں اسے کتاب ولایت فقیہ کے نام سے شائع کیا۔
حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ ایک مضبوط ایمان اور خدا پر اعتماد اور بھروسے سے اسلامی حکومت کے قیام کے لیے اپنی تحریک شروع کر چکے تھے۔ آپ کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ خوشنودی خدا کے لیے اسلام کے قوانین پر عمل درآمد کرانا تھا۔ آپ تمام مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے راستے پر مکمل سکون اور ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، جو ہمیشہ آپ کے چہرے پر نظر آتا تھا۔ آخر کار برسوں کی جدوجہد کے بعد روح اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ایران کے عوام، جنہوں نے پوری تاریخ میں بہت کچھ برداشت کیا، بالآخر امام خمینی کی مضبوط قیادت میں سامراجی نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ، جو اب ایرانی عوام میں امام خمینی کے نام سے جانے جاتے تھے، ایک ناقابل بیان جوش و خروش کے درمیان برسوں کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائے۔ ایران میں نئی اسلامی حکومت کے شروع میں ہی بہت سے دشمن کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سب کچھ کیا۔ علماء اور سیاسی و عسکری رہنماؤں کو قتل کرنے سے لے کر معاشی پابندیوں نیز ایک طویل جنگ مسلط کرنے تک ہر حربہ استعمال کیا۔ ایک ایسی جنگ جس میں ایک طرف ایرانی عوام تقریباً خالی ہاتھ تھے اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ مقابلے میں تھی۔ لیکن کوئی بھی دشمن اس شاندار انقلاب کو شکست نہیں دے سکا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے الفاظ اور ہدایات نے ان تمام برسوں میں ایرانی عوام کو متاثر کیا۔ آپ کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک اشارے پر ایرانیوں نے وہ کام سر انجام دیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایرانی عوام قوت ایمان اور اس روشنی کے ساتھ جو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ان کے دلوں میں زندہ کیا تھا، اور اس جذبے کے ساتھ جو اسلام نے انہیں عطا کیا تھا، وہ دنیا کی تمام طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی عوام کے دل خمینی عظیم کے لیے ناقابل بیان محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی اور اسلامی حکومت ابھی اپنے پہلے قدم اٹھا رہی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کی خبروں نے امام خمینی کے مداحوں کو چونکا دیا۔ امت کا امام بیمار تھا اور ہر کوئی پریشان تھا۔ بالآخر یہ بدقسمت واقعہ 3 جون 1989 کی شام کو پیش آیا اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کے دلوں پر آپ کی جدائی کا زخم تازہ ہو گیا۔
مظلوم کی رسی ہے یہ مضبوط عجب ہے۔ اولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے خوش رہے ہر حال میں انسان۔
کبیر کی عدم موجودگی نے انقلاب کے ہمدردوں کے خدشات کو مزید سنگین بنا دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ اس عظیم انسان کی جگہ کون لے سکتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لیڈر کے جانشین کے پاس دل جیتنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کے جانشین کے لیے محض ایک فقیر اور عالم ہونا کافی نہیں ہے، بہادر اور ہر دل عزیز ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو نہ صرف انقلاب کی مشکل صورتحال کو سنبھال سکے بلکہ ایرانی عوام میں اس کی محبوبیت بھی سب سے زیادہ ہو۔
سامعین، ماہرین کی کونسل خبرگان نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے فوری بعد نئے رہبر کے انتخاب کے لیے اجلاس تشکیل دیا۔ تمام بزرگ جنہیں عوام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کیا تھا خمینی عظیم کے جانشین کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اجلاس سے پہلے اس مسئلے پر بزرگوں میں اتفاق رائے تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دوران ماہرین کی اسمبلی خبرگان کے کچھ ارکان نے مختلف انداز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے قیادت کا مسئلہ اٹھایا تھا اور وہ مرحوم امام کی رائے سے بھی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعد کس کو قیادت کے قابل سمجھتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار مختلف محفلوں اور مختلف مواقع میں کہا تھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی جیسے فرد کی موجودگی میں آئندہ کی قیادت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید احمد خمینی نے کئی بار دیکھا اور سنا تھا کہ امام نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اس منصب کے قابل قرار دیا تھا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ وہ اپنی جوانی سے ہی امام کے ساتھ انقلابی تحریک میں شامل تھے اور انقلاب کی فتح کے بعد بہت سی اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے۔ انقلابی کونسل کی رکنیت، اسلامی جمہوریہ پارٹی کا قیام اور اس کے سیکرٹری جنرل، آئینی جائزہ کونسل کی رکنیت، سپریم کونسل آف ڈیفنس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نمائندگی، اسلامی مشاورتی اسمبلی کی نمائندگی اور بہت سے دوسرے معاملات میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی کارکردگی سب پر واضح تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جنگی امور کو سنبھالنے، چھاپا مار جنگوں کو منظم کرنے اور دیگر انقلاب مخالف گروہوں کا مقابلہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔
آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت کے بعد امام خمینی نے نوجوانوں کو آیت اللہ سید علی خامنائی کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا اور انہیں ایک ذہین اور فصیح شخص کے طور پر متعارف کرایا جو طلبہ کے فکری اور نظریاتی مسائل کے حل کے لیے موضوع ترین شخصیت تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے پہلے ہی برسوں میں انقلاب مخالف منافقوں نے آیت اللہ شہید بہشتی، وزیر اعظم باہنر اور محبوب صد محمد علی رجائی کو شہید کیا اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ البتہ اس ناکام حملے میں آیت اللہ العظمیٰ خامنائی زخمی ہو گئے۔ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام میں انہیں میدان جنگ میں ایک سرشار سپاہی، تعلیم و تربیت کے میدان میں ایک بہترین استاد، امام جمعہ کے منصب پر ایک قابل خطیب اور انقلاب کے ہمدردوں میں ایک بے مثال رہنما کے طور پر متعارف کرایا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور خط میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خورشید تابندہ سے تعبیر کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی قیادت کی اہلیت کی کئی بار تصدیق کی، جس کی وجہ سے کسی کو شک نہیں تھا کہ ایران کا مستقبل کا رہبر کون ہوگا۔ البتہ صرف ایک شخص جس نے اس پر اعتراض کیا وہ خود آیت اللہ خامنائی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ خمینی عظیم کی جگہ لینا ایک بہت مشکل کام اور بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے عاجزی سے اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ماہرین کی کونسل خبرگان نے آپ کو رہبر بنانے کا فیصلہ کر دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، جو اب اسلامی جمہوریہ ایران کے سربراہ ہیں، نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ایسا نہ ہونے دیا جائے، لیکن اب جب کہ یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی ہے تو میں پوری قوت اور طاقت سے اسے انجام دوں گا۔ پہلے ہی مرحلے میں جب لوگ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی قیادت کے اعلان سے آگاہ ہوئے، ان کے دلوں میں امید کی روشنی زندہ ہوئی اور انقلاب کے مستقبل کے لیے ان میں امن، اعتماد اور نشاط لوٹ آئی، جبکہ انقلاب کے دشمن مایوس اور پریشان ہو گئے۔ اس عظیم اور قابل انتخاب کو 33 سال گزر چکے ہیں اور دوست اور دشمن یکساں طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ علی ابن الجواد الحسینی حقیقت میں ایک دانشمند، بہادر، عالم اور مدبر و بابصیرت رہنما ہیں۔ اے خدا، ہمارے رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی حفاظت فرما اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرما۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی ہو آپ میرے رہبر سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
سب لگائے اشک ازا کمر ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
مسلمان تاریخ اپنی آخر جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدا یہ دل سے آتی ہے
کامل مشکل اگر کھڑی ہے لشکر امامیہ کا تیار ہر کھڑی ہے دنیا میں ہر جگہ ہے کرب و بلا کے دائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
اے ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانشینی کے حوالے سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے
اور آئیے سامعین سنتے ہیں دعائے کمیل کے بعض اقتباسات سامعین دعائے کمیل ہے کیا دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت قدرت جبروت عزت عظمت سلطنت ذات اسما علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں اور پھر یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسما و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں اور انسان کے اعمال کے انجام کی یاد آوری کراتے ہیں اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ سے خشوع خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجلن إليك بين أهلها وجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يذج إليك ذجيج مؤمل رحمتك وينادي يا بلسان أهل توحيدك ويتوسلوا إليك بربوبيتك يا كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فولك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبهم وأنت تسمع صوته وترى مكونه أم كيف يشتمل عليه زفيرهم وأنت تعلم الضعف أم كيف يتقلقل بين أصباغهم وأنت تعلم الصدق أم كيف تزجره زبانيتهم وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فولك في عتقه منهم فتتركه فيها هيها ما ذلك ولوبك ولا المعروف من فولك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون
Thank you. کن.